پھر اس کے بعد حروف مقطعات جو ہیں یہ الف لام میم آپ کو کئی جگہ اور بھی ملے گا. قرآن کی وضاحت قرآن کرتا ہے خود. ایک جگہ ایک آیت چھوٹی سی آتی, دوسری جگہ بہت ڈیٹیل میں آتی. اگر آپ دو کو ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ کو بات قرآن ہی سے سمجھ آ جائے گی. بعض اوقات قرآن کی وضاحت حدیث کرتی. کیوں, وہ کیسے؟ اس لیے کہ خود قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف ذکر اس لیے نازل کیا, انزلنا الیک الذکر لتبین للناس, تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے. کیا بیان کرو؟ ما نزل الیہم, کہ ان کے لیے کیا اتارا گیا ہے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو قرآن کی تفسیر کر کے بتاتے, وضاحت کرتے, پریکٹیکلی بھی اور تھیوریٹیکلی بھی. اس لیے تفسیر میں دوسری چیز کیا آئے گی کہ قرآن کی وضاحت حدیث کے ذریعے. اور اسی لیے آپ کو بے شمار حدیث تفسیر کے دوران کوٹ کی جاتی بھی ملے گی. اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو قرآن سے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سمجھا جائے کہ آپ کیا فرماتے. کیونکہ یہ ایک طرح سے میتھڈالوجی بھی آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر تفسیر کس طرح ہوگی اور کیوں ہوگی, یعنی یہ میتھڈالوجی کیوں اختیار کی گئی. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس پر قرآن اترا ہے اس پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ لوگوں کو واضح کر کے بتائے, اور اس کے بغیر قرآن کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ کو یہ کھولنا ہے خدا, آپ اس کو لائے ہیں, اور آپ کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے, ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار فرائض تھے, فرائض منصبی, نبوت کا جو منصب تھا آپ کا, اس کی جو چار ذمہ داریاں تھیں, ان ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں. تعلیم صرف تلاوت نہیں, تعلیم. اور یہ آیت بھی قرآن میں کم و بیش تین یا چار مرتبہ آتی ہے جس میں آپ کو یہ فرض بتایا گیا. اب کیا ہے کہ آپ نے اس فرض کو پورا کیا اور تعلیم دی, اور آپ کی دی ہوئی تعلیم احادیث میں ہے. اس لیے حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں, اس کے ذریعے سے سمجھیں گے. اور اس کے دو دلائل میں نے آپ کو دیے ہیں اور قرآن ہی سے دیے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں ایک نیا ٹرینڈ یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن کو بس اپنی عقل سے سمجھو, اور ہر دور کے لوگ اپنی اپنی عقل سے سمجھیں, 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ تو اس دور کی ضرورت تھی, صرف اس دور کی نہیں تھی. کیا آپ کی نبوت صرف اس دور کے لیے تھی؟ کیا آپ ہمارے لیے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم پر فرض نہیں کہ ہم آپ کو مانیں, آپ پر ایمان لائیں؟ کیا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہے؟ نہیں, ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے جو احکامات اللہ نے قرآن میں دیے وہ محمد رسول اللہ کی زبانی اور آپ کی وضاحت کے ساتھ ہم تک پہنچے. اور اس کے لیے دو دلائل, دو آیات میں نے قرآن سے دی. کیونکہ بہت سے لوگ جو حدیث کو مانتے ہی نہیں, وہ حدیث کی دلیل کو بھی نہیں مانتے, وہ قرآن ہی سے دلیل چاہتے ہیں. تو ان کے لیے دو دلائل ہیں. اور پھر حکمت کی تعلیم, تو حکمت ویسے ہی قرآن کے علاوہ یا کتاب کے علاوہ حکمت کیا چیز ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وزڈم ہے جو آپ نے قرآن کے علاوہ لوگوں کو تعلیم اور تربیت کے دوران دیا. ٹھیک. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وضاحت کے بعد ہر دور کے لیے چونکہ قرآن ہے اس لیے اسے ہر دور کے مسائل کے ساتھ یا ان کی روشنی میں بھی پڑھا جائے گا کہ اس میں کیا حل ہے، آج کے دور میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تیسری چیز، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ ہر پیغمبر کو معجزات دیے گئے، ہر پیغمبر کو معجزات دیے گئے۔ اگر میری تفسیر ثقیل ہونے لگے، زیادہ بوجھل محسوس ہونے لگے تو پلیز پھر آپ کمنٹ لکھ کے بھیج دیجئے گا بعد میں۔ بے شک اصل میں یہ باتیں مجھے تھوڑی سی بنیاد میں اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں تاکہ جب ہم تفسیر میں چلیں تو ہمیں اپنے مقاصد کا پورا علم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ خیر، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن۔ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، مثلا موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں آتا ہے 9 آیات، 9 معجزات دیے گئے، عصا اور ید بیضا اور کچھ اور، اور اس دور کی ضرورت تھے وہ معجزات، کیونکہ فرعون کے ہاں جادو کا بڑا زور تھا تو اس کے توڑ کے لیے معجزے بھی ایسے ہی دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہ مشہور پیغمبروں کی بات ہے، باقی پیغمبروں کو بھی معجزات ملے، ان کا ذکر نہیں کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ کے دور میں طب کا بہت رواج ہو گیا تھا، میڈیسن کا، لہذا آپ کو جو معجزات دیے گئے وہ اس دور کی ساری طب کو مات کر گئے۔ کیسے؟ کہ آپ بس ہاتھ پھیرتے تھے اور اندھا دیکھنے لگتا تھا، آپ پرندے کی تصویر بناتے یعنی بت بناتے اور اسے پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا، آپ سکن ڈیزیزز والے مریض کو، کوڑی کو، اندھے کو، برس والے کو بس ہاتھ پھیرتے اور ان کی بالکل صحیح سلامت سکن ہو جاتی۔ تو اس سے آپ کو قوت ملی، ہر نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کو قوت دینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ چونکہ قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے، لہذا آپ کو جو معجزہ دیا گیا یا دیا جانا چاہیے تھا وہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہو، نہ کہ صرف آپ کے دور میں ہی ختم ہو کر رہ جائے۔ اگر کوئی ایسا معجزہ دیا جاتا کہ جو آپ کے دور میں، مثلاً ایک معجزہ شق القمر کا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور لوگوں نے دیکھا اس کو، لیکن وہ آج ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا، پہلے پیغمبروں کی نبوت اپنے زمانے کے لیے ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمارے لیے بھی ہے، لہذا ایسا معجزہ ہونا چاہیے تھا کہ جس سے ہم بھی کوئی فائدہ اٹھا سکے، ہم بھی اسے بطور معجزہ دیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے زمانے میں شاعری کا بڑا چرچا تھا، زبردست شاعر تھے، بڑے بڑے قصائد لکھے جاتے، ان پر بڑے بڑے انعامات دیے جاتے، خانہ کعبہ میں سونے کے پانی سے لکھ کر قصائد لٹکائے جاتے، لہذا آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا جس نے اس دور کی شاعری کو ماند کر دیا، بالکل ایسے جیسے اس وقت بھی آسمان پہ ستارے ہیں نا، کہ نہیں ہیں؟ آسمان پہ ستارے ہیں اس وقت؟ ہیں جی، بالکل ہیں، لیکن ہم کو نظر نہیں آتے، کیوں؟ سورج نکل آیا نا، بالکل ایسا ہی ہوا عربوں کے ساتھ، بڑے بڑے شاعر تھے چوٹی کے، اور ان کو بڑے بڑے ٹائٹل دیے جاتے تھے، اور ان کا شہرہ ہوتا تھا، ہر جگہ ان کا نام ہوتا تھا، یعنی شاعر سے بڑھ کر کوئی عہدہ تھا ہی نہیں، کوئی ٹائٹل تھا ہی نہیں۔ لیکن جب قرآن آیا تو سورج کی طرح ایسا چمکا کہ سارے شاعر پس منظر میں جلے گئے، غروب ہو گئے، ان کی روشنی ختم ہو گئی۔ اور اسی کلام میں سے ایک کلام الف لام میم ہے، جس طرح کا وہ جوڑ کے کچھ بھی نہ لا سکے، کچھ بھی نہ دے سکے، بے بس ہو گئے، بے بس ہو گئے، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور چونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو لمبی لمبی مد کے ساتھ لام اور میم، الف لام میم، جو نہ بھی سننا چاہے وہ بھی ہوشیار ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ توجہ کھینچ لینے والا انداز۔ ایک اور چیز ذہن میں رہے کہ چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے، اس لیے آج کے دور میں بھی کچھ ایسی چیزیں قرآن میں پائی جاتی ہیں جو اس صدی میں ڈسکور ہوئی، تاکہ یہ قرآن اس دور کے لیے بھی نیا رہے. مثلا ہر چیز جوڑے میں ہے, یہ اس صدی میں ڈسکور ہوا ہے اور قرآن میں 1400 سال پہلے ہے. یہ معجزہ ہے, جیتا جاگتا معجزہ ہے قرآن, صرف 1400 سال پرانی کتاب نہیں. پھر آگے آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انسانی تخلیق کے جو مرحلے قرآن میں بیان کیے گئے وہ صرف چند سال پہلے کی تحقیق ہے, اور اس سے پہلے دنیا کو نہیں معلوم تھا کہ ایک بچہ کس کس حالت سے, مثلا نطفہ ہے, علقہ ہے, مضغہ ہے, عظام ہے, لحم ہے, یہ ساری سٹیجز جو ہیں قرآن میں 1400 سال پہلے بتائی گئی, اور میڈیکل سائنس نے یہ اس دور میں ڈسکور کیا سب کچھ. تو قرآن زندہ معجزہ ہے, آج بھی حیران کر دینے والا ہے. ابھی کچھ آیات اور بھی ہیں. حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جو ہر دور کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی, اور ان میں سے بعض کا مفہوم آج ہم نہیں جانتے, بعد میں آنے والے جانیں گے. یعنی اتنا بڑا خزانہ جو ہمیشہ پوری طرح ڈسکور نہیں ہو سکا, ہر دور کے لوگ اپنے اپنے حالات اور علم کے مطابق اس کو ڈسکور کرتے چلے جائیں گے. یہ بہت سی مثالیں اس لیے نہیں دینا چاہتی کہ قرآن میں خود آپ چونکہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں نا, یہ کوئی عام لیکچر نہیں ہے کہ جس میں مجھے دلائل سے کچھ ثابت کرنا ہے. وہ مثالیں خود آپ قرآن میں دیکھیں گے اور اس وقت کمپیئر کر کے آپ کو بتایا جائے گا. لیکن آج کیا ہے, آج ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں, اور ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل کے دور میں, حروف مقطعات کی کوئی خاص وجہ, یعنی ایک عام وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ انسان کی توجہ مبذول کرانے والا اور عربوں کی شاعری کو مند کر دینے والا انداز ہے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اور وقت آئے آج سے 100 سال بعد, 2 سال بعد, 1 ملینیم بعد, معلوم نہیں کب, کہ جب ان حروف کی کوئی اور سائنٹیفک توجیہ بھی کی جا سکے. اور یہ آیت متشابہات میں سے نکل کر محکمات میں آ جائے. اس لیے اگر اس کا معنی نہیں بتایا گیا تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے, جس دور کے لیے جتنا دینا چاہتا ہے بس اتنا ہی لے پاتے ہیں لوگ. اور یہاں انسان کی بے بسی بھی تو ظاہر ہوتی ہے نا, کہ علامہ دہر نہیں ہے ہر شخص. حروف مقطعات کا اگر کوئی فائدہ, کوئی تفسیر, کوئی کچھ آپ کے سامنے کبھی کہیں آئے تو یاد رکھیں ان کے بارے میں کوئی ایک صحیح مستند روایت نہیں ہے ان کی تفسیر کے اوپر. جو ہوگا ضعیف ہوگی, من گھڑت باتیں ہوں گی, لیکن روایت سے مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا 26 حروف ہیں شاید, یہ کتنے وہ لوح قرآنی بنا کے یہ گھر میں رکھو, یہ فلانی جگہ, اس سے برکت آئے گی, یہ ہوگا, یہ کس نے کہا ہے, کہیں پروو نہیں ہے. بس ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تم کہتے رہے, اگر کوئی دیتا ہے تو رکھ چھوڑے, ٹھیک ہے برکت ہی آئے گی نا, خیر ہے, کوئی نقصان تو نہیں, آنے دیں, برکت تو جتنی بھی آئے کم ہے, اس لیے کیا نقصان. لیکن یہ سوچنا کہ یہ بالکل سچ بات ہے اور حضور سے ثابت ہے, یہ غلط ہے. الف لام میم ہو یا حام میم ہو یا نون ہو یا یاسین ہو یا کچھ بھی ہو, ان سارے حروف مقطعات کے بارے میں کوئی ایک مستند صحیح روایت تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ انٹچڈ موضوع رکھ دیا گیا بعد کے دور کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک کا لفظ دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے بولا جاتا ہے, وہ دیٹ. لیکن ترجمے میں آپ نے یہ لکھا یا میں نے لکھوایا, اس لیے کہ جب ہم اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ تو ہمارے قریب ہے, یعنی قرآن ہمارے قریب ہے, تو اس کو ہم وہ کیسے کہیں؟ وہ تو اس چیز کو کہتے ہیں نا جو دور ہے, اور جو قریب ہے اس کے لیے تو لفظ یہ استعمال ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہے, ذالکہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اصل کتاب لوح محفوظ میں ہے, یعنی قرآن کی اصل لوح محفوظ میں ہے, ہمارے پاس فوٹو کاپی ہے. اصل کی طرف دراصل یہاں اشارہ ہے کہ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے اور پھر ہمارے تک آئی اور اس وقت یہ ہمارے سامنے ہے, تو یہ ایک ایسی کتاب ہے. ذالک الکتاب, یہ کتاب, لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, لا نہیں, ریب شک قلق, ریب شک قلق بے چینی کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں شک کے معنوں میں ہے کہ کوئی شک نہیں, فی ہی اس میں, اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. کس بات میں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, نمبر ایک, اور نمبر دو, جو کچھ اس کے اندر ہے اس میں سے کسی فیکٹ میں, کسی حقیقت میں جو یہ کتاب بتاتی ہے کوئی بھی شک والی بات نہیں. اس میں سے جو پڑھو پورے یقین کے ساتھ پڑھو, لا ریب فی, ہر شک سے پاک ہے. دنیا کی واحد کتاب, صرف یہ ایک کتاب ایسی ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. مشرق سے مغرب سے کہیں کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, کہیں بھی آپ کو اتنا بڑا دعویٰ نہیں ملے گا. اور یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے, اور وہی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہر شک کو شبہ سے والا ہے. ایک چیلنج ہے یہ کہ یہ کتاب, اس میں کوئی شک نہیں, جس طرح چاہو اس کو پڑھ کے دیکھ لو, جس طرح چاہو اس پہ غور و فکر کرو, اکیلے اکیلے مل جل کر اکٹھے ہو کر کسی بھی علم کی روشنی میں, اس میں کوئی بات ایسی نہیں ملے گی کہ جو درست نہ ہو. یاد رکھیں کہ دنیا کے جو علوم ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں, انسانی کوششیں کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی, ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس میں کمی رہ جاتی ہے. کمال صرف اللہ کی ذات کو ہے. لیکن اللہ کی یہ کتاب, یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے, ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں, نہ زبان کے اعتبار سے, نہ اسلوب کے اعتبار سے, نہ ترتیب کے اعتبار سے, نہ اس کے فیکٹس کے اعتبار سے, کسی بھی لحاظ سے لا ریب فی. اور یہ کیوں کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی بھی کام کو شک کے بغیر کرتا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کرتے ہوئے اس سے صحیح معنوں میں لطف اٹھاتا ہے, صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں عام روزمرہ زندگی میں اگر کسی بھی کام کے کرنے میں آپ کو شک ہو جائے تو آپ کا چین لٹ جائے گا, آپ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مثلا آپ کو کسی انسان کی وفاداری پہ شک ہو جائے, آپ اس پر اعتماد نہیں کر سکتے, اس کی کمپنی کو انجوائے نہیں کر سکتے. اگر کچھ کھاتے ہوئے اس چیز کی صفائی پر شک ہو جائے کہ یہ چیز صاف نہیں, اس میں جرمز ہیں, تو آپ کتنے ہی پیاسے ہوں, بھوکے ہوں, کھانا نہیں چھوڑ دیں گے, کھا نہیں سکیں گے. اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں, مثلا اپنا ڈریس خرید رہے ہیں, اور آپ کو شک پڑ جائے کہ یہ سائز ٹھیک نہیں, تو آپ چھوڑ دیں گے کہ ایسے ہی خرید کے لے جاؤں, پورا نہ آئے تو پیسے ہی ضائع ہوں گے, چھوڑو اس کو, جانے دو, کہیں اور سے دیکھ لیتے ہیں, کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. اگر قرآن میں بھی ایسی ہی کوئی بات ہوتی تو پھر ہم اس کے احکامات پر پوری طرح عمل نہ کر سکتے. اور کہتے جنت کا وعدہ پتہ نہیں سچا بھی ہے کہ نہیں، اس لیے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالنے کی، دیکھا جائے گا جو ہوگا. ہم مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم ایک طرف کتاب کو مانتے بھی ہیں اور دوسری طرف یقین کے ساتھ نہیں مانتے، اس میں شک کی کیفیت رہتی. مثلا جنت کی بات ہے یا جہنم کی بات، ہم کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں ہوگا نا بس ہوگا، لیکن صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، قرآن کی بات پر اتنا یقین تھا، اتنا پکا پختہ یقین کہ جس میں کوئی شک نہیں تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنی جان تک قربان کرنا مشکل نہیں پاتے تھے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور پوچھتا کہ کیا اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے لیے جنت ہے؟ آپ نے فرمایا یقیناً. تو وہ کھجوریں کھا رہا تھا تو اس نے کھجوریں مٹھی سے پھینک دی اور میدان جنگ میں کود پڑا کہ ان کو کھاتے تو بہت دیر لگ جائے گی، میں جنت میں جانے میں دیر کیوں کروں، جلدی کیوں نہ پہنچوں. اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گئے کہ مجھے احد کے پار جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اب دیکھیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں یقین ہوتا ہے تو آپ کی اتنی اسٹرانگ فیلنگ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو فوراً طرز عمل بدلتا ہے. انسان کے عمل کو بدلنے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے. اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، ایسا یقین جس میں کوئی شک نہ ہو، ہر حکم کو اسی طرح لے لیا جائے جس طرح آیا ہے کہ اسی طرح کرنے میں فائدہ ہے، مجھے اس پر پورا اعتماد ہے، مکمل بھروسہ ہے، کوئی شک نہیں. شک بے چین کر دیتا ہے انسان کو، مسترب قلق ڈال دیتا ہے اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا. جتنی روحانی بیماریاں خرابیاں ہیں وہ سب کی ابتدا شک سے ہوتی ہے. اور یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ ہدن، ہدایت کے لیے آئی، راہ دکھانے کے لیے آئی ہے، رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے، منزل تک پہنچانے کے لیے آئی ہے، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ آسان کرنے کے لیے آئی ہے. ہدن ہدایت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، للمتقین تقوی والوں کے لیے ہے. ہدایت کے کل میں نے دو تین معنی لکھائے تھے آپ کو، رہنمائی کرنا، راستے پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا. تو ہماری منزل اللہ کی رضا اور وہ جنت جو اس کا صلہ انعام. تو یہ کتاب اس منزل تک پہنچنے میں مددگار ہے، لیکن ہر ایک کی مددگار نہیں، اس کی مددگار ہے جو اس سے مدد لینا چاہے. یہ زبردستی انٹرفیرنس نہیں کرتی کہ جو مانگے یا نہ مانگے ہر ایک کو ہدایت دینے لگے، ایسا نہیں. اس کو دے گی جس کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی. اسی طلب اور تڑپ کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ دل کی کیفیت ہے، دل کا احساس اور شعور. تقویٰ، گاڈ کانشیسنس، اللہ تعالی کا احساس ہو جانا، اللہ کی لو لگ جانا، اللہ کی طلب ہو جانا، اللہ تعالی کی چاہت ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کی ضرورت زندگی میں محسوس ہونے لگنا. جس کے اندر یہ ہوگا اس کو یہ کتاب فائدہ دے گی. اور جس کی زندگی میں اللہ کی محبت ہی نہیں، چاہت ہی نہیں، پھر اس تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں نا، جہاں چاہ وہاں راہ. جو چیز انسان چاہتا وہاں کا رستہ بنا لیتا ہے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، پہنچ جاتا ہے. تڑپ اٹھنے کی دیر ہے، پہنچ جاتا ہے انسان. ننگے پاؤں بھی پہنچ جاتے، پاؤں میں آبلے بھی ہوں، کانٹے بھی ہوں، پتھر بھی ہوں، پہنچ جاتا ہے. پھر انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. تو تقویٰ اس دل کی کیفیت کا نام جس دل میں اللہ کی محبت رچ بس جائے، اللہ تعالی کی عظمت محسوس ہو، اور جس دل میں ہو جائے گی پھر وہ قدرتی طور پر اللہ کے کلام کی طرف آنے لگے گا، کہ اب یہ قرآن میری ضرورت ہے، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا کلام ہے نا. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا قرآن کیا ہے، وہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے. آپ دیکھیں کہ جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ اس کی باتیں سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں. اور آپ دیکھیں کہ عموماً بہت لمبے لمبے فون کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو لوگ، اچھا پھر اور سناؤ، اور کیا حال ہے، بھی ایک دفعہ جو ہو چکا کافی ہے نہیں، صرف ایک بات بڑھانے، اچھا پھر اور کیا حال چال ہے، پھر اور کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا، وہ اتنی لمبی بات آگے سے، کیونکہ جس سے محبت انسان اس کو سنانا بھی بہت چاہتا ہے، اس کی سننا بھی بہت چاہتا ہے. تو جس شخص کے اندر اللہ کی محبت ہوگی وہ اللہ کی باتیں سننا چاہے گا، وہ کبھی ان سے تھکے گا نہیں، اکتائے گا نہیں، اور چاہیے کلام اللہ. تو اس لیے جن کے اندر تقویٰ ہوگا ان کے اندر اس کتاب کی ایک ضرورت، ایک عرش ہوگی، ایک تمنا ہوگی کہ اور پتہ چلے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کیسے چاہتے ہیں. اور پھر جو اس طلب اور تڑپ کے ساتھ اس کتاب کی طرف آئے گا اس کو یہ راہ بتائے گی، اچھا اب تم ایسے کر لو، ایسے کر لو، یہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اور انسان آنکھیں بند کر کے اعتماد کر کے اس راہ پہ چل پڑے گا. اور جس دل میں تقویٰ نہیں، خواہ وہ کتنا بھی قرآن کا مطالعہ کیوں نہ کر لے، اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی، منزل نہیں ملتی، قرآن پڑھ کر بھی نہیں ملتی. اچھا ایک اور طرح سے بھی اس کی تفسیر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقین کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں، ہم قرآن پڑھ کے کیا کریں گے، ہم کو تو پہلے سے ہی سب کچھ آتا ہے. تو میں نہیں، چاہے تقویٰ والے ہو پھر بھی اس کتاب کی ضرورت ہے، اسی سے ہی رہنمائی ملے گی. ہدن للمتقین، اور اگر متقین کے لیے اس کتاب کی ضرورت ہے تو جو نہیں ہے متقین وہ اس سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں ہم جیسے. ہمیں بھی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس کی باتیں آپ زیادہ کرنا شروع کر دیں وہ انسان آپ کے دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا. اگر اللہ کی باتیں آپ زیادہ شروع کر دیں کہ اللہ کی محبت آنے لگے گی دل میں. کیا دور تھا وہ جب پرندے سروں پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے لوگوں کے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا تھا، اتنی یکسوئی، اتنا انہماک، اور وہاں نہ ٹریفک کا شور تھا، مشینیں تو شکر ہے ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی ابھی، شکر ہے موٹریں بھی نہیں بنی تھی، اور رکشہ تو شکر ہے بالکل ہی نہیں تھا. تو اس لیے جذب کی کیفیت بھی زیادہ تھی. اب وہ اتنی پولوشن ہے فضا کے اندر کہ جو اللہ کا کلام ہے اس کو سیدھا سیدھا آنے کا راستہ ہی نہیں ملتا، اس لیے کانسنٹریشن کی زیادہ ضرورت ہے. بہرحال متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ایمان لاتے ہیں. ایمان الف میم نون امن سے ہے، ایمان لا کر انسان امن میں آ جاتا ہے، کیونکہ مان گیا نا بے چینی ختم ہو گئی، جب مان لیا سرنڈر کر لیا چین آ گیا. یؤمنون ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ بالغیب غیب پر، بغیر سونگے چکھے سنے مان جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ تقویٰ کے لیے غیب پر ایمان کیوں ضروری ہے، یا متقی کی یہ صفت کیوں ہے، یا ہدایت کے لیے غیب پر ایمان کی شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر انسان چاہے بھی تو انہیں دیکھ نہیں سکتا، وہ ہوں بھی تو اس کو نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کی جو قوت محدود ہے. مثلا اس وقت آسمان کے ستارے ہیں مگر آپ کو نظر نہیں آتے، خواہ آپ دیکھنا کتنا بھی چاہیں نہیں آتے، کیونکہ آپ کے اندر استعداد نہیں ہے، یعنی ابلٹی نہیں ہے، یا کیپیبلٹی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ اس کا ادراک کر سکیں، حالانکہ چیز اپنی جگہ موجود ہے، فضا میں آکسیجن موجود ہے، لیکن نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کہاں ہے کتنی ہے، لیکن ماننا پڑتا ہے ہم کو کہ ہے. اور دنیا میں ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی طرح غیب کو مانتے ہوئے زندگی بسر کر سکتا ہے. اگر عام زندگی میں بھی ایمان ختم ہو جائے